بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین، آج بھی ہم ہفتے بھر کے اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں اس پروگرام میں پیش کریں گے، لیکن آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر نظر ڈالتے ہیں.
ایٹمی ترک اسلحہ کانفرنس کے سربراہی کی ایران کو منتقلی. افغانستان پر قبضہ جاری رکھنے پر اوباما کی تاکید. پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال اور کراچی میں بدامنی. سعودی عرب میں سیکیورٹی کے شعبے میں اہم رد و بدل. اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir.
جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایران کو عالمی ایٹمی ترک اسلحہ کانفرنس کا سربراہ بنا دیا گیا ہے، اور ایران نے اس تنظیم کی سربراہی سنبھالنے کے بعد کہا ہے کہ دنیا سے ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کرنا اس کی اولین ترجیح ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کیا، یہ دیکھتے ہیں.
اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی ترک اسلحہ کانفرنس کی صدارت سنبھال لی ہے، جو ترک اسلحہ کے میدان میں کثیر الجہت مذاکرات کا واحد پلیٹ فارم ہے. ایٹمی ترک اسلحہ کانفرنس 27 مئی بروز پیر جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں شروع ہوئی ہے. اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے اور موجودہ حالات میں ایران کس طرح اس کانفرنس کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے، وہ بھی ایسی حالت میں جب مغرب کو ایران کی ایٹمی سرگرمیاں برداشت نہیں ہیں، یہ اہم سوالات ہیں. جنیوا میں ایران کے سفیر نے ترک اسلحہ کانفرنس کی صدارت کے دوران تہران کے پروگراموں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کانفرنس کے ایجنڈے کے جملہ مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کرے گا، اور اس ادارے کے تمام اراکین سے جغرافیائی گروپوں کے قالب میں واضح انداز میں بات کرے گا. ایٹمی ہتھیاروں کی پیداوار اور عدم پھیلاؤ کا معاہدہ NPT ایک اہم بین الاقوامی معاہدہ شمار ہوتا ہے، جو ایک عرصے تک ایٹمی ہتھیاروں کے حامل ممالک کے ساتھ مذاکرات کے بعد 1 جولائی 1968 کو مرتب کیا گیا اور اس پر دستخط ہوئے. یہ معاہدہ 11 شقوں پر مشتمل ہے اور اس پر 1970 سے عمل درآمد شروع ہوا، لیکن NPT معاہدے کے مقاصد کے حصول میں نہایت سنگین مشکلات پیش آ رہی ہیں. بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے حامل ممالک کے قول و فعل میں کافی تضاد ہے، کیونکہ یہ ممالک اپنے فوجی ڈاکٹرائن میں عملی طور پر ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال پر تاکید کرتے ہیں. اس سلسلے میں امریکہ اور نیٹو کی جانب سے ایٹمی صورتحال پر نظر ثانی کے منصوبے اور اسٹریٹجک مفہوم کی تجویز کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے، جس میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال یا اس کی دھمکی کا جواز پیش کیا گیا ہے، جبکہ یہ NPT معاہدے کے سلسلے میں ان ممالک کے عہد و پیمان کے منافی ہے. اس سلسلے میں دوسرا چیلنج بعض یورپی ممالک میں موجود امریکہ کے ایٹمی ہتھیاروں کے ذخائر ہیں، جو NPT معاہدے میں مذکور شقوں کے منافی ہیں، جبکہ ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کو بھی ان ملکوں میں موجود ایٹمی مواد کی خصوصیات، جگہ اور مقدار کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. برطانیہ کی ایٹمی آبدوزوں کی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے فرانس اور برطانیہ کے درمیان ہونے والا حالیہ ٹرائیڈنٹ معاہدہ بھی NPT معاہدے کی چوتھی شق کی کھلی خلاف ورزی ہے. یہ ایسے عالم میں ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے حامل ممالک 2010 کی NPT جائزہ کانفرنس کے تناظر میں 2014 کی مقدماتی کمیٹی میں اس سلسلے میں ہونے والی حقیقی اور جامع پیش رفت کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کے پابند ہیں، تاکہ 2015 کی جائزہ کانفرنس میں اس کا تصفیہ ہو سکے. NPT معاہدے پر نظر ثانی کانفرنس ہر 5 سال میں ایک بار منعقد ہوتی ہے، لیکن سابقہ اجلاس اور 2015 کے آئندہ اجلاس کے درمیان کافی فاصلہ ہے اور اسے بہت سے چیلنجوں کا بھی سامنا رہا ہے. اس بنا پر یہ کانفرنس، جو NPT معاہدوں کو مرتب کرنے کے لیے واحد مذاکراتی پلیٹ فارم شمار ہوتی ہے، اس کے 65 اراکین ہیں اور یہ مسلسل رکاوٹوں کا شکار ہے. اس سلسلے میں امریکہ نے اس سے پہلے اعلان کیا کہ ایران کے صدارت کے دوران وہ ترک اسلحہ کانفرنس کے اجلاس میں سفیر کی سطح پر شرکت نہیں کرے گا. امریکہ کا یہ اقدام NPT کے سلسلے میں اس کی خلاف ورزیوں کا دوسرا ثبوت ہے. بہرحال ایران نے ایسے عالم میں جنیوا میں ترک اسلحہ کانفرنس کی صدارت سنبھالی ہے کہ وہ ناوابستہ تحریک کا بھی صدر ہے اور اسی بنا پر دو ہفتے قبل ہونے والے ناوابستہ تحریک کے اجلاس میں اس بین الاقوامی موضوع پر زور و شور سے بحث ہوئی اور ناوابستہ تحریک نے اس سلسلے میں بیان بھی جاری کیا۔ اس کانفرنس کے اہداف و مقاصد کے پیش نظر این پی ٹی جائزہ کانفرنس کی مقدماتی کمیٹی کے حالیہ اجلاس میں دنیا کے 80 ملکوں کے نمائندوں نے جنیوا میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا جو ایران کے تعاون سے ترتیب دیا گیا اور منظور ہوا۔ اس بیان میں عالمی سطح پر ایٹمی ہتھیاروں کو تباہ کیے جانے پر تاکید کی گئی اور ہر طرح کی ایٹمی دھمکی یا استعمال کی مذمت کی گئی۔ ایران این پی ٹی کے مقاصد کے مکمل حصول پر تاکید کرتا ہے، ایک ایسا معاہدہ جس کی پہلی شق پر عمل درآمد تمام ایٹمی ہتھیاروں کی تباہی اور ایٹمی خطرے کے خاتمے کے مترادف ہے۔ اس بنا پر ایران کی کوشش ہوگی کہ نظر ثانی کانفرنس ایٹمی ہتھیاروں کے حامل تمام ممالک کی جانب سے این پی ٹی کی پہلی شق پر عمل درآمد کے لیے ایک مضبوط میکانزم قائم کر سکے۔
عالمی ایٹمی ترک اسلحہ کانفرنس کی سربراہی کی ایران کو منتقلی کے حوالے سے جائزہ پیش کیا گیا۔ ناظرین، امریکہ کے صدر باراک اوباما نے ایک بار پھر کہا ہے کہ افغانستان میں جنگ ختم نہیں ہوئی ہے اور بقول ان کے دہشت گردی کے خلاف افغانستان میں جنگ جاری رہے گی، حالانکہ امریکہ پہلے ہی 2014 میں افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنے کا اعلان کر چکا ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
افغانستان کی جنگ میں امریکہ کی شکست کے باوجود امریکی صدر باراک اوباما نے افغانستان میں جنگ جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے افغانستان کی جنگ میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی یاد میں منعقد ہونے والی تقریب میں امریکی عوام سے خطاب میں کہا کہ ابھی افغانستان میں جنگ ختم نہیں ہوئی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ امریکی صدر نے افغانستان میں جنگ جاری رکھنے کی بات ایسے وقت میں کہی ہے کہ علاقے کے فوجی اور سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان کی جنگ میں ناکام رہا ہے اور امریکہ کو اس ملک پر قبضہ کیے ہوئے 11 برس گزر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اس ملک میں امن قائم نہیں کر سکا ہے۔ ماہرین افغانستان میں امریکہ سمیت غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی کو بدامنی کی اصل وجہ قرار دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس ملک میں امن صرف اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب اس ملک سے غاصب فوجی نکل جائیں۔ 2001 میں افغانستان پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے قبضے سے لے کر اب تک 20,000 سے زائد شہری ہلاک اور اس ملک کی اکثر تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ ایسے وقت میں ہے کہ افغان حکام اور عوام بارہا اپنے ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کی مخالفت اور ان سے اپنی نفرت و بیزاری اور افغانستان سے ان کے انخلاء کی ضرورت پر تاکید کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود امریکہ اور نیٹو افغان فوجیوں کو ٹریننگ دینے اور طالبان کی سرگرمیوں کے مختلف بہانوں کے ذریعے اس ملک پر قبضہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما سمیت امریکی حکام 2014 میں افغانستان سے اپنے فوجیوں کے انخلاء کے بارے میں اپنی خفیہ پالیسیوں کے ذریعے عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ افغان صدر حامد کرزئی کا حالیہ بیان، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں 9 دائمی فوجی اڈہ قائم کرنا چاہتا ہے، قابل غور مسئلہ ہے۔ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کی دائمی موجودگی کے نتائج کے پیش نظر روس اور علاقے کے ملکوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان پر قبضہ جاری رکھنے کی مخالفت کی ہے اور ماسکو نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو سلامتی کونسل سے اجازت لیں۔ سیاسی مبصرین کے نظر میں افغانستان میں امریکی فوجیوں کی مزید موجودگی کے بارے میں امریکی صدر باراک اوباما کے بیان سے افغانستان میں آئندہ آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں واشنگٹن کی پالیسیاں قبل از وقت واضح اور روشن ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ افغان عوام کو اپنے ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کے جاری رہنے کے بارے میں تشویش بیجا نہیں ہے، اس لیے کہ امریکہ حکومت افغانستان پر دباؤ ڈال کر امن معاہدہ مسلط کرنا چاہتا ہے تاکہ اس ملک میں اپنے فوجیوں کی موجودگی کو جاری رکھنے کے علاوہ انہیں عدالتی تحفظ فراہم کر سکے، جو افغان سیاسی حلقوں کی نظر میں اس ملک کی اقتدار اعلیٰ اور خود مختاری کی خلاف ورزی اور افغان عوام کی توہین اور تحقیر ہے۔
اور ناظرین، اب ذکر کریں گے پاکستان کا، جہاں حکومت کی منتقلی کا سلسلہ یا انتقال اقتدار کا سلسلہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اب اگرچہ بعض صوبوں کے اندر صوبائی حکومتیں تشکیل پا چکی ہیں، لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کے بعد کل جو ہے وہ ڈپٹی سپیکر اور سپیکر کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ ساتھ ہی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھی شدت آئی ہے، خاص طور پر کراچی میں گزشتہ 2-3 دن کے دوران ہونے والی ٹارگٹ کلنگ اور قتل و غارت گری کے واقعات میں 10-15 افراد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، سیکیورٹی کی صورتحال پاکستان میں کیا ہے، ممتاز تجزیہ نگار معصوم رضوی اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں
پاکستان جو ہے وہ گزشتہ کافی عرصے سے مختلف قسم کی دہشت گردی کے واقعات جھیل رہا ہے، جس میں سے ایک ابھی آپ نے تذکرہ کیا فرقہ وارانہ ہے، لسانی سے طور پہ بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس میں مسلسل لوگ نشانہ بن رہے ہیں اور بارہا لشکر جھنگوی کا نام بھی لیا گیا ہے، ان کو پکڑا بھی گیا ہے، لیکن یہ کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا اور بلوچستان میں بھی لشکر جھنگوی ایکٹیو ہے، امامیہ جو آپ نے پشاور کا حوالہ دیا وہاں بھی مطلب دہشت گردی ہوئی ہے۔ بیچ کے کچھ عرصے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ایک عمومی دہشت گردی کی لہر تھی جس کو طالبان سے ریلیٹ کیا جاتا ہے وہ تھمی ہوئی تھی، کچھ سلسلہ تھم گیا تھا اور شاید معاملات جو ہے وہ مذاکرات تک پہنچنے والے تھے، لیکن ابھی یہ جو ولی الرحمان محسود کا واقعہ ہوا ہے تو مذاکرات کا سلسلہ وہ ختم ہو گیا ہے، تو شاید وہ ایک تازہ لہر دہشت گردی کی دوبارہ وارد ہو، لیکن آپ کا درست کہنا ہے کہ فرقہ وارانہ دہشت گردی کا معاملہ بہت ایکسٹریم پہ پہنچ گیا ہے اور اسے ابھی تک روکا نہیں جا سکا ہے، صرف وکلا ہی نہیں مختلف قسم کے کراچی میں اس کے علاوہ بھی جو واقعات ہوئے ہیں اس میں فرقہ وارانہ دہشت گردی میں مختلف لوگ مارے گئے ہیں، اور تازہ واقعہ یہ کوسر زخلین صاحب کا تھا جس پہ خاصا وہ بھی ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ کوئٹہ سے سلسلہ چلا تھا زیادہ دہشت گردی کے واقعات کا جس میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے تھے، تو بلوچستان میں یہ معاملہ کچھ تھما ہے لیکن وہ لہر کراچی کی طرف آ گئی ہے، اور اب یہ پشاور میں جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک خاصا اہم اس اعتبار سے ہے کہ وہاں فرقہ وارانہ دہشت گردی پہلے بہت کم تھی، کوئٹہ میں اور کراچی میں تو ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، سیکٹیرین ٹارگٹ کلنگ جسے کہا جاتا ہے، لیکن پشاور میں یہ واقعات کم تھے بلکہ وہاں طالبان ریلیٹڈ واقعات زیادہ ہوا کرتے تھے، لیکن یہ امام بارگاہ کے قریب جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک سگنیفیکنس ہے اس کی کہ اب یہ معاملہ جو ہے پشاور تک یا خیبر پختونخوا تک پہنچ چکا ہے۔ دیکھیں اس پہ مقاصد تو مختلف ہوتے ہیں، ابھی یہ کچھ پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروفیسر سکتے جعفر صاحب کا واقعہ ہوا تھا، ان کا جو جنہوں نے جس نے مارا تھا جو ٹارگٹ کلنگ کی تھی وہ پکڑا بھی گیا اور وہ پولیس کے محکمے میں بھی تھا اور اس نے یہ بھی کہا کہ جی وہ لشکر جھنگوی کے لیے ٹارگٹ کلنگ کیا کرتا تھا، تو یہ جو لشکر جھنگوی کا معاملہ ہے یا ایکسٹریمسٹ جو سیکٹیرین کلنگ کا واقعہ تھے یہ اس وقت تک نہیں روکے جا سکتے جب تک آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس پہ ایک جگہ بیٹھ کے اور ایک مضبوط لائحہ عمل نہ کرے۔ پولیس کو کہنا بیکار ہے، پولیس اس وقت ہی کرتی ہے جب اوپر سے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس ایک موقع پہ سخت ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے کہ جی ان کے خلاف ایکشن لینا ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ان واقعات پر کوئی خاص ایکشن نہیں لیتی، جس کی وجہ سے یہ واقعات بار بار پیش آتے ہیں۔
ناظرین، کراچی کی صورتحال اور پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ممتاز تجزیہ نگار معصوم رضوی۔ رخ کرتے ہیں سعودی عرب کا، جہاں سیکیورٹی کے شعبے میں متعدد تبدیلیاں کی گئی ہیں اور نیشنل گارڈ کو وزارت نیشنل گارڈ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور سعودی عرب میں یہ اقدام اس موقع پر کیوں کیا گیا ہے، اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
سعودی عرب میں نیشنل گارڈ کو وزارت میں تبدیل کر دیے جانے کے ساتھ ہی سیکیورٹی کے شعبے میں رد و بدل کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ گزشتہ پیر کو شاہ عبداللہ کی جانب سے جاری کیے گئے شاہی فرمان کے مطابق متعب بن عبداللہ کو نیشنل گارڈ کا وزیر بنا دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے شعبے میں یہ اہم تبدیلی ہے جو حکومت ریاض کی گہری تشویش کی عکاسی کرتی ہے۔ سعودی عرب میں موجودہ صورتحال اور سول نافرمانی کی کیفیت نیز علاقائی تغیرات کے باعث سعودی حکام نے سیکیورٹی اور بھی سخت کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ سعودی عرب میں نیشنل گارڈ کی تشکیل 60 سال قبل عمل میں آئی، اس میں شامل افراد کی اکثریت کا تعلق حکمراں آل سعود خاندان کے حامی قبائل سے ہے۔ اس ادارے کی ذمہ داری خارجی بحران کی صورت میں وزارت دفاع کی مدد کرنا اور داخلی بحران کی صورت میں وزارت داخلہ سے تعاون کرنا ہے۔ نئی تبدیلی کے بعد نیشنل گارڈ کو وزارت خانے کا درجہ دے دیا گیا ہے اور اس وزارت خانے کا قلمدان شاہ عبداللہ کے بیٹے مطیب بن عبداللہ کو ملا ہے۔ یہ تبدیلی کئی پہلوؤں سے قابل غور ہے۔ شاہ عبداللہ نے اپنے بیٹے کو ملک کے اہم ترین سیکیورٹی ادارے کی سربراہی سونپی ہے تاکہ سیکیورٹی کی تمام صورتحال سے وہ واقف رہے اور شاہی خاندان کے شہزادوں کی جانب سے بغاوت کے ممکنہ خطرے کو سامنے آنے سے پہلے ہی دبا دیں۔ شاہ عبداللہ کی جسمانی حالت اور حکمراں خاندان میں اقتدار کے لیے جاری رسا کشی کے پیش نظر اس ملک پر بحران کے بادل منڈلانے لگے ہیں اور شاہی خاندان کے اندر سے بغاوت کے عزائم کی باتیں کبھی کبھی سامنے بھی آ جاتی ہیں۔ سیکیورٹی کے شعبے میں بنیادی تبدیلیوں کی ایک اور وجہ ملک کے بعض علاقوں میں جاری مظاہرے ہیں اور عوامی بے چینی ہے۔ سن 2011 سے شاہی خاندان کے خلاف عوامی تحریک چل رہی ہے جس سے سعودی حکمراں وحشت زدہ ہیں۔ مصر، تیونس اور لیبیا کی صورتحال، نیز بحرین میں جاری عوامی انقلاب اور اس عوامی انقلاب کے سعودی عرب کے اندر سرایت کر جانے کے امکانات پر سعودی حکام میں اضطراب پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی کے شعبے میں یہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ جب سے بندر بن سلطان کو مقرن بن عزیز کی جگہ سعودی عرب کی انٹیلیجنس کا سربراہ بنایا گیا ہے، اس وقت سے ہی ملک کے سیکیورٹی اداروں میں تبدیلیاں اور مظاہرین کے خلاف تشدد آمیز کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نیشنل گارڈ کی حیثیت میں جو تبدیلی لائی گئی ہے وہ بھی بندر بن سلطان کی پالیسی کا نتیجہ ہے، جن کے امریکہ اور صہیونی حکومت سے قریبی تعلقات ہیں۔
اور ناظرین، اب ذکر کریں گے ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات کا۔ ایران میں 11ویں صدارتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہے اور 8 صدارتی امیدواروں نے مختلف شہروں میں الیکشن کمپین میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا اور عوام کو اپنے اقتصادی، سیاسی اور معاشی پروگراموں سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ سرکاری ٹیلی ویژن پر تمام امیدواروں کو مساوی مواقع دیے جا رہے ہیں اور اس وقت بھی تہران کے مرکزی یا نیشنل ٹیلی ویژن سے 8 امیدوار ایک مباحثے میں شریک ہیں، جس میں وہ مختلف موضوعات پر ایک دوسرے کے ساتھ کراس کوسچننگ اور بحث کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز سازیہ نگار انجینئر رضی الحسن صاحب۔ رضی الحسن صاحب، آپ کو میں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
شکریہ۔
جبکہ نئی دہلی اسٹوڈیو سے ہم رابطہ کریں گے تھوڑی دیر میں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ممتاز سازیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب۔ رضی الحسن، محمد احمد کاظمی صاحب بھی حاضر ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ رضی الحسن صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایران میں، جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ 11ویں صدارتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہے اور ساتھ ہی جب انتخابی مہم کی بات آتی تو انتخابی نظام کی بھی بات آتی ہے، اور جب انتخابی نظام کی بات آتی تو بعض لوگ اس کا تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے زاویوں سے۔ ایران کے صدارتی انتخابات کی عالمی اہمیت اور حیثیت کیا ہے آپ کی نظر میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اچھی گفتگو ہے اور جو اس وقت جس کو کہا جائے ایک برننگ ٹاپک، چاہے وہ ایران کے اندر ہو چاہے وہ بین المللی موضوع سمجھا جائے۔ دیکھیں، ایران کا انتخابی نظام اور یہاں کی جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے وہ اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں، انتخابات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت، اس کے ساتھ ساتھ عوام کی شرکت اور زیادہ سے زیادہ عوام کا اس کی طرف راغب ہونا۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ بعض ممالک جہاں ایران کے سلسلے میں کوئی بھی گفتگو آتی ہے تو اس کو نہ جانے کیوں شک کی نگاہ سے کہیے یا اس کو مطلب ڈیموکریسی سے، جمہوریت سے ہٹ کر اور ایک نئے زاویے سے اس کو پیش کرنے کی عوام کے سامنے کوشش کرتے ہیں، اور شاید میڈیا چونکہ ان کے ہاتھ میں ہے کسی حد تک، بلکہ یوں کہا جائے کہ کسی حد تک نہیں، ان کے ہاتھ ہی میں ہے، جو حق پرست میڈیا ہے ان کو کچلا جا رہا ہے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے
جی۔
तो ईरान, अगर किसी को वाकई ईरान के इंतखाबात और ईरान की जमहूरियत के बारे में सही एनालिसिस करना है और सही तौर पे इसका तजिया करना है, तो मुशाहिदा करने के लिए आंखों की जरूरत होती है। आए और अपनी आंखों से मुशाहिदा करें कि कितना मोहकम और कितना मुस्तहकम निज़ाम इस वक्त यहाँ पर आप देखें। जो लोग एतराज़ कर रहे हैं या जो लोग ज़्यादातर यूरोपियन मीडिया और अमेरिकन, जहाँ इलेक्ट्रोल के ऊपर इंतखाबात हो रहे हैं, जहाँ डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ दो कैंडिडेट सामने आते हैं और सारी दुनिया जानती है कि या रिपब्लिकन होंगे या डेमोक्रेटिक होंगे या दूसरे मालिक हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, वहां पे भी, तो जो लोग खुद नाकिस निजाम इलेक्शन का रखते हैं, जहां हर आदमी को, जमहूरियत का मतलब यह है कि सड़क पर चलते हुए एक आम आदमी को और किसी बड़े रुतबे पे फायज किसी इंसान को बराबर का हक हासिल होना चाहिए, जिसकी मिसाल हमें हिंदुस्तान में मिलती है। हम देखते हैं कि वहां किस तरीके से हर तबके के लोग इलेक्शन में आते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि आवाम की उसमें कितनी शमूलियत है, उसमें आवाम का कितना रुझान है, आवाम का कंट्रीब्यूशन कितना है, आवाम किस तरीके से घर से बाहर निकल रहे हैं। जो आपने साबिका इलेक्शन जो हमने यहां पर रह के देखा कि किसी भी मुल्क में एक वक्त मुअय्यन होता है कि इस वक्त तक इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके एक वक्त मुअय्यना, लेकिन हमने हमेशा ईरान में, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, या जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हैं, आम तौर पे इतनी भीड़ होती है और इतनी लंबी लाइन होती है कि उनको वक्त का इजाफा करना पड़ता है। ये तमाम चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ईरान का जो निज़ाम है, जमहूरियत है, जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा बेहतर है।
बहुत शुक्रिया रसूल हसन साहब। चलते हैं नई दिल्ली स्टूडियो, जहाँ पर मौजूद हैं आलमी उमूर के मुमताज़ सज़े निगार, ख़ासतौर पर मशरक़ वुस्ता के उमूर के एक्सपर्ट जनाब मोहम्मद अहमद काजमी साहब। मोहम्मद अहमद काजमी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूँ। मोहम्मद अहमद काजमी साहब, बात हो रही है ईरान के सदारती इंतखाबात की और ख़ास तौर पर ईरान के अंदर कायम इंतखाबी निज़ाम। जी वालेकुम सलाम। बात है जमहूरियत के इस्तेहकाम की और ईरान के इस्लामी जमहूरी निज़ाम की खसूसियात की। आपके ख्याल में इस्लामी जमहूरी ईरान का जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक और इस्लामिक सिस्टम है, इसकी अहम तरीन खसूसियात आपके ख्याल में क्या हैं जो इसको दुनिया के दीगर जमहूरी निज़ामों से मुतमाइज़ करती हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ईरान की जमहूरी इस्लामी निज़ाम को आम तौर पर बाहरी दुनिया में सही तरह से नहीं समझा जाता। लोग ताज्जुब करते हैं कि ये जमहूरी भी है और इस्लामी भी है, ये कैसे है, चूंकि ये दुनिया के सामने पहला एक तरह से नमूना पेश किया है ईरान ने। और इस दौर में जबकि किसी भी मुल्क में रहने वाले हर तबके के लोग हुकूमत साजी में और हुकूमत की पॉलिसी में हिस्सा लेना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि जमहूरियत तो लाजमी है और उसको इस्लामी तरीके से चलाना ईरान ने दुनिया के सामने एक नमूने के तौर पर पेश किया है। और इसकी जो खास बात है वो ये कि जो कैंडिडेट्स आते हैं, उम्मीदवार आते हैं, चाहे वो पार्लियामानी इंतखाबात हों या सदारती इंतखाबात, उनका जो तायुन है, उनका जो तय किया जाता है, उनकी उम्मीदवारी जो तय की जाती है, वो बहुत ही गैर मामूली निज़ाम है। दूसरे मुल्कों में, जमहूरियतों में उतने फिल्टर और उतने तरीके से चेक करने का निज़ाम बज़ाहिर नहीं है जितना ईरान में है। मसलन उसकी तालीमी लियाकत भी देखी जाती है, उसका मजहबी रुझान भी देखा जाता है, उसका इनकलाब के सिलसिले में क्या नज़रिया है ये भी समझा जाता है, और उसके जो जो कैंपेन के दौरान जो कुछ वो वादा करता है क्या वो उसके जुरिस्डिक्शन और उसके हक के अंदर वो है कि नहीं, ये भी देखा जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पार्लियामानी इंतखाबात में कुछ कैंडिडेट्स ने वो वादे किए जो उनके इख्तियार से बाहर हो सकते हैं इंतखाब के बाद। तो इस किस्म के जितने चेक एंड बैलेंस ईरान ने इस्लामी इंकलाब के बाद अपने यहाँ हुकूमत साजी में कायम किए हैं वो बहुत ही मेयारी भी हैं और मुल्क के बेहतर निज़ाम को चलाने के लिए बहुत ही अहम है। और ख़ास तौर पे जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि इस पूरे खित्ते में ये ईरान ही ऐसा मुल्क है जो जमहूरी निज़ाम पर चल रहा है, बाकी कुछ जगहों पर रेफरेंडम करा लिया जाता है अपने हक में, कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि वहाँ कोई दूसरा कोई कैंडिडेट ही नहीं है। मसलन मुझे याद आता है कि 2002 में इराक में जिस तरह से रेफरेंडम कराया गया था, सिर्फ एक शख्स उसके लिए हाँ या ना में जवाब देना था। ये ईरान इस पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा और सबसे बाअसर जमहूरी निज़ाम रखता है और मैं समझता हूँ कि दुनिया के दूसरे मुल्कों को, ख़ास तौर पर इस खित्ते के ममालिक को जहाँ तब्दीली की हवा चली है और मुख्तलिफ अंदाज में उसे कहीं कभी अरब स्प्रिंग कहा जाता है, कहीं इस्लामी बेदारी कहा जाता है, बहरहाल उसके नतीजे में जो भी तब्दीली आए अगर ईरान से वो सबक लें और मुल्क के हर शख्स को ये एहसास हो कि हुकूमत साजी में उसका हिस्सा है, तो मैं समझता हूँ बहुत ही कामयाबी से और आज़ादी से गैर मुल्की असर के बगैर हुकूमत चलाने का सलीका ईरान से सीख सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। रज़ी हसन साहब, जैसा कि बड़े अच्छे नुक्ते की जानेब काजमी साहब ने इशारा किया कि ईरान का जो इस्लामी निज़ाम है उसमें जमहूरियत के साथ साथ इस्लाम को अहमियत दी गई और ये पहला तजर्बा इस खत्ते के अंदर किया गया कि जमहूरियत के साथ साथ इस्लाम जो है उसको निज़ाम में शामिल किया गया। ये जो खसूसियत है जमहूरियत और इस्लामियत की, इसके नतीजे में ईरान में इंतखाबी अमल के अंदर आवाम की मुशारकत और उसका इस्तेकाम आप कितना देखते हैं?
आपको इल्म है कि जिस इंकलाब के बाद जो रेफरेंडम रहबर कबीर आयतुल्लाह उलुज़मा खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कराया था तो उसमें सिर्फ एक ही सवाल था, तुम इस्लामी हुकूमत चाहते हो तो उसमें ना या हाँ। और आपको मालूम है कि 97% या 98% लोगों ने तो उसकी मुआफ़िकत में राय दी थी, तो गोया ये अगर इस्लाम को हटा के यहाँ पे जमहूरियत का तस्वीर पैदा किया जाए तो ये एक तरीके से उस 98-97% लोगों की राय को गलत साबित करना और उसके सिलसिले में एक ज्यादती होगी। लिहाजा इस्लामी कंट्री जो ममलकत इस्लामी है जो ईरान है इसका एजेंडा इस्लाम है, लेकिन इस्लाम को जमहूरियत के दायरे में उसके लिबास पहनाकर और उसको जो जाविये हैं उसके जो जो फवायद हैं जो उसके जो पस मंजर में जो सारी चीज़ें हैं उसको सामने रख कर हमको जमहूरी निज़ाम को। और इसको आप देखिए कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हर नज़रिए के लोग, यानी जिस तरीके से और ममालिक में कई पार्टीज होती हैं इसी तरीके से ईरान में भी उसूल परस भी हैं और क्या नाम है इस्लाह पसंद भी हैं, ये दो मेन पार्टीज हैं, उसके अलावा दूसरी पार्टीज भी हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये नहीं है कि मतलब डेमोक्रेट से एक आ जाए और रिपब्लिक से एक आ जाए, इस वक्त यानी इन पार्टीज के भी दो दो तीन तीन कैंडिडेट, यानी इंटरनली भी इनके अंदर आपस में रकाबत है। तो ये खुद इस बात की दलील है कि पार्टीज होने के बाद भी विद इन पार्टी भी कैंडिडेट्स दो दो तीन तीन पार्टीज के आए हैं और उसके अलावा आदाद उम्मीदवार भी हैं। तो ये खुद इस बात की निशानदेही है कि हमारा ऑब्जेक्ट इस्लाम है लेकिन जो हमारा एम है वो جمہوریت ہے. اور ایک چیز آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ جس کو کہنا چاہیے کہ اوروں کی بھلی بات بھی بھاتی نہیں تم کو پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو. کسی شاعر نے بڑا اچھی بات کہی ہے کہ ہمارا کیا ہے, ایران کا جو سب سے بڑی چیز جو ہم نے اتنے برسوں میں دیکھی ہے, آپ اگر کسی کینڈیڈیٹ کو لاتے ہیں اور وہ اتفاق سے اس جو مملکت اسلام کے جو اصول و قواعد ہیں ان سے نزدیک ہے یا رہبری سے نزدیک ہے, تو اگر اس میں وہ آگے بڑھتا ہے یا کسی طریقے سے وہ الیکشن میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فوراً ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو طے تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو پہلے پلان تھا کہ اس کینڈیڈیٹ کو جتانا ہے. یہیں پہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی جیتتے ہوئے دیکھا ہے کہ جن کے نظریات بہت حد تک الگ بھی تھے, تو جہاں وہ جیتے تو فوراً یہ گفتگو ہو جاتی ہے کہ دیکھا انقلاب جو ہے ہاتھوں سے جا رہا ہے, لوگ جو ہیں تو نہ اس پل چین ہے. اگر اس طریقے کے لوگ جیتنے لگتے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ یعنی وہ بھی اسلام کے پورے طور پہ اسلامی نظام کے اصول و قواعد کے پابند ہیں, لیکن اگر ان کے ہاں سیاسی طور پر کچھ تبدیلیاں ہیں, کچھ ان کے عادات فکر ہے, یا تو فوراً یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو وہ لوگ جیت گئے جو اس نہیں پسند کرتے کہ اسلام ایران میں جو ہے. تو یہاں تو کوئی کسی پل جو دوسرے لوگ ہیں ان کو چین ہی نہیں ہے. اگر وہ آتے ہیں تب بھی سکون نہیں ہے, اور اگر وہ دوسرے آتے ہیں تو بھی سکون نہیں ہے.
جی رضی صاحب بہت بہت شکریہ. محمد احمد کاظمی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ہر جمہوری نظام کے اندر اختلاف رائے کا ہونا جو ہے وہ فطری بات ہے. محمد احمد کاظمی صاحب, ظاہر ہے کسی بھی جمہوریت کے اندر, کسی بھی ڈیموکریٹک نظام کے اندر اختلاف رائے تو ہوتا ہی ہے, اور ایران کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سلیقے اور ہر فکر کے لوگ جو ہیں اس وقت صدارتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. البتہ جو سب سے مشترکہ اور متفقہ نقطہ ہے کہ تمام امیدوار ایران کے اسلامی جمہوری نظام پر پوری طرح سے یقین رکھتے ہیں, تو یہ خصوصیت جو ہے وہ اس کو یقیناً دوسرے نظاموں سے اور دوسری جگہوں کے ہونے والے انتخابات سے یقیناً متمائز کرتی ہے. آپ کے خیال میں بیرونی دنیا کے پروپیگنڈے کی پھر وجہ کیا ہے, جبکہ ایران کے اندر جو ہے جمہوریت اور اسلامیت دونوں کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے؟ جی
یہ بیرونی ممالک ایران کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی اثر انداز کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں. جب عام طور پر بیرونی ممالک کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب مغربی ممالک اور خاص طور پر امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تو جن ملکوں کو یہ خواہش ہے جن کی کہ خطے کے سبھی ممالک کی حکومتیں ان کی مرضی پر کام کریں, وہ ممالک ایران پر بھی کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اور دوسری طرف وہ ساتھ ساتھ اسلامی انقلاب کی مخالفت بھی کرتے ہیں. تو چونکہ اسلامی انقلاب عوامی انقلاب ہے, اور یہاں ایک خاص مذہب کے ایک خاص فرقے کے, بلکہ میں کہوں کہ شیعہ اکثریتی ملک ہونے کی وجہ سے جو ولی فقیہ کا جو نظریہ ہے وہ بہت مضبوط ہے, اور ولی فقیہ جب میں کہتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ تقلید کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ شیعہ فقہ میں تقلید بہت اہمیت کی حامل ہے. تو جو غیر ممالک ہیں, جو مغربی ممالک ہیں, وہ ہر بار یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جیت کر کے آئے جو ان کے حق میں کچھ فیصلے لے سکے, اور خاص طور پہ امریکہ کی یہ خواہش رہی ہے انقلاب کے بعد سے ہی کہ کسی طرح سے ڈپلومیٹک سفارتی تعلقات ایران کے ساتھ قائم ہو جائیں تاکہ یہاں اندرونی معاملات میں وہ مداخلت کر سکیں. تو میرا تجزیہ اس سے پہلے کے انتخابات میں بھی یہ رہا ہے, اور آج بھی میں اس بات کو مضبوطی سے تجزیے کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ جس کینڈیڈیٹ کو, جس بھی صدارتی امیدوار کو خاص طور پہ امریکہ اور مغربی ممالک کا میڈیا سپورٹ کرے, حمایت کرے, اس کا ہارنا یقینی ہے. اور اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ایرانی عوام इतनी बेदार हो चुकी है कि वो आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ नजर रख सकते हैं। एक सेहतमंद ये हकीकत भी है कि इख्तलाफ राय हो, लेकिन जहां भी उन्हें ये महसूस हो जाए ईरानी अवाम को खास तौर पर कि किसी गैर मुल्की ताकत एक खास किसी कैंडिडेट के पीछे है, तो उसका हारना लाजमी है और वो दाखिली तौर पर हर किस्म की बहस कर सकते हैं और उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गैर मुल्की मुदाखलत को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं ये समझता हूं कि हर बार कोशिश होती है कि इंतखाबात को मुतासिर किया जाए और किसी एक खास कैंडिडेट को की हिमायत की जाए, लेकिन अब तक ईरान के सदारती इंतखाबात की तारीख यह है कि जिसको भी मगरबी ममालिक ने हिमायत की है, जिस तरफ भी इशारा किया है, उसका वो नाकाम हुआ है।
और बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद काजमी साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है। रजीउल हसन साहब आपका भी शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और नाजरीन आपका भी शुक्रिया कि आप प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहे। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।